فجر سے لے کر عصر کی نماز تک اس تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس تکبیر کا پڑھنا یہ مردوں کے ذمے اونچی آواز میں واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں یہ واجب ہے. لہذا اپنی عورتوں کو بھی اس کی تاکید کر دے, یاد دہانی کرا دے, اگر کسی کو یاد نہ ہو اس کو یاد کرنے کا اہتمام کر لے. اور آسانی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد اس کا ایک مرتبہ اونچی آواز میں پڑھنا یہ واجب ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں. اور ذہن میں آئی تھی وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے, ہمارے اکابرین کا, پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمارے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ باتیں جس کا قیامت کے دن تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو, وہ باتیں جن کا قیامت کے دن جن کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت برحق ہے, آپ حق پر تھے, آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے نہایت دردناک اور درد بھرا واقعہ ہے, لیکن اس واقعے کی بنا پر یزید کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا یہ ہمارے اکابرین کا مسلک نہیں ہے. اس بارے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرمائی, فرمائے کہ یزید کو فاسق اور برا وہ کہے کہ جس کو خود اپنے فسق سے برات یعنی چھٹی کا یقین ہو کہ جو میں فاسق نہیں ہوں اور اللہ میں جنتی ہوں, تو وہ تو بے شک اس کو گالی دے. عجیب, یعنی عجیب انداز سے سمجھایا کہ اس کو برا بھلا وہ کہے کہ جو خود جس کو یقین ہو کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں اور میرا جنتی ہونا یقینی ہے, تو اس وہ گالی دے. کیا مطلب؟ یہ سمجھا دیا کہ خاموش رہو کیونکہ یقین نہیں ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں جنتی ہوں, اس لیے خاموشی اختیار کرنا یہ ہمارے اکابرین کا شیوا ہے اور ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. اس طریقے پر زندگی گزارے تو نہایت چین سے, امن سے, سکون سے زندگی گزرے گی. باقی یہ عقیدہ اب اتنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی شہادت نہایت مظلومانہ اور درد بھرا واقعہ ہے وہ, اور ان کی شہادت حق ہے, بس اتنا رکھے اور باقی خاموشی. بس کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ عشق بھرا واقعہ میرے شیخ اور میرے مرشد فرماتے ہیں یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. پدر کہتے ہیں باپ کو اور پسر کہتے ہیں بیٹے کو. ادا پدر سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور پسر سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا اور پسر سے اعجاز تسلیم سر کا, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. لہذا اس واقعے کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ فلما اسلما, کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے, اسلما کے معنی جھک جانے کے, مطیع ہو جانا, فرما بردار ہو جانا, اور مفتی شفیع صاحب نے یہ بھی لکھا رام ہو جانا, نرم پڑ جانا. مطلب یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے اور سر تسلیم کو خم کیا یعنی جھکا لیا, فرما بردار یہ محاورہ ہے, تو باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا. تو عربی قواعد کے اعتبار سے جو لمحہ ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے, جب یہ کام ہوگا تب یہ ہو جائے گا, جب یہ کریں گے تب یہ ہوگا. تو جب کے ساتھ تب کا ہونا ضروری ہے, تب کلام مکمل ہوتا ہے. اور اگر جب کے ساتھ تب نہ ہو تو کلام مکمل نہیں ہوتا. یعنی جب جو ہے شرط جزا ہے. کہتے ہیں نا, جب تم کلاس میں اول آؤ گے تب ہم تمہیں موٹر سائیکل دلائیں گے. تو جب کے ساتھ تب کا ایک ربط ہے, رابطہ ہے. لہذا یہ جب جو ہے یہ شرطیہ کہلاتا ہے. اور جب اگر جب نہ ہو تب ہو سکتا ہے. جب تم شادی کرو گے تب تمہیں بیوی ملے گی. تو جب ہی نہ کرے گا تو تب بیوی پائے گا. تو لہذا اس لیے تب کے لیے جب ضروری ہے. لہذا اس جب کا ہونا یہ شرطیہ کہلاتا ہے. اس جب کا ہونا یہ شرط ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ اذا فات شرط فات الجزا, اگر جب ہی نہ ہو تو تب نہیں ہو سکتا. لہذا اس لیے اس کو لمحہ جو ہے یہ شرطیہ کے طور پر بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر عجیب بات یہ کہ اس واقعے کے اندر فلما اسلما فرمایا اور اس کے بعد جب کا ذکر کر کے تب نہیں ہے کہ جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دیا کہ بیٹے نے ذبح ہو جانے کا اور باپ نے ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا, تب کیا ہوا؟ بس اس پر قرآن پاک خاموش ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی عاشقانہ کیفیت تھی اور ایک ایسا عاشقانہ عمل تھا, ایسی درد بھری داستان ہے کہ اس کو الفاظ میں اس کیفیت کو اور اس تعلق کو اور اس ادائے محبت کو اور اس ادائے تسلیم سر کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فلما اسلما فرما کر پھر اس کے بعد اس کی جزا اور اس کا تب ذکر نہیں کیا. لہذا کچھ روایات سے جو ذکر کیا تھا, کل بھی ذکر کیا تھا, تو اس کو تھوڑا ذرا اس عاشقانہ کیفیت کا تھوڑا سا اور لذت اور مزہ لے لیتے ہیں. شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. آج تک منا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہیں. اور آج سے حاجی اس کو شروع کر دیں گے. ابھی سارے حاجی مزدلفہ میں ڈیرا لگائے ہوئے ہیں, سارے عاشق مزدلفہ میں ڈیرا لگائے ہیں کھلے آسمان کے نیچے, اور ابھی سب نعرے لگاتے ہوئے مزدلفہ سے منا کو جائیں گے. بلاخر جب دونوں باپ بیٹے کی انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں, اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے, ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھیٹے پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا, اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے, کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا, اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں, شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو. اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے استقامت کا پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں, بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا, پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا, پھر ان کو پیشانی کے بل لٹایا یعنی کروٹ پر لٹایا, اور جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا. اس موقع پر بیٹے نے یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے, اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو باپ کی شفقت یعنی شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا. اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے,
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانا شروع کی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی اس لیے اب انہیں چھوڑ دو. ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو مارتا ہے اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا. روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی. بہرحال یہ جنتی مینڈا ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا. اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اور بھی عطا فرمایا، اسحاق علیہ السلام. لہذا معلوم یہ چلتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 86 برس کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. پھر اللہ تعالیٰ نے 14 برس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ایک اور نعمت عطا فرمائی کہ اور وہ نعمت یہ تھی کہ اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. لہذا اور اسحاق علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ 100 برس کی عمر میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی؟ 100 برس کی. لہذا 100 برس کی عمر میں اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا جہاں اور عطا فرمائے، ایک نعمت اور یہ عطا فرمائی کہ ان دونوں نبیوں کی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان دونوں انبیاء کی میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت نبی پیدا فرمائے. اور پھر ایک جو نعمت جو عظیم الشان ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی وہ یہ عطا ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. یہ نعمت بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملی. پتا چلا کہ انسان قربانی دیتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ وہ اس قربانی سے، میرے شیخ فرماتے کہ پوری جان لیتے نہیں ہیں، وہ پورا جان لینا مقصود نہیں ہوتا، لیکن تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر اس تکلیف کا انعام کیا ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اسی واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے انعام ملے. ایک بیٹے سے بکثرت انبیاء، اس سلسلے کے اندر انبیاء علیہ السلام کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو کہ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. اور پھر اور انعام کیا ملا؟ اسماعیل علیہ السلام سے سید الانبیاء خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے. ایک بات اس لیے دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے، دین سیکھنے کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، مرتے دم کے لیے، مرتے دم تک وہ دین کا اصول یہ ہے کہ ہر داڑھی والے سے اور ہر تقریر کرنے والے سے، ہر پروفیسر ڈاکٹر سے دین نہ سیکھے، اور نہ اس کی پہلی بات تو سیکھے نہیں، اور ان کی روایات پر اعتبار کرنا یہ اپنے دین کو بہت نقصان پہنچانا ہے. اب ایک بحث بہت چلتی ہے اور اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے ابھی ذکر کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور بیٹے یزید کے بارے میں. وہ بحث یہ چلتی ہے کہ ان دونوں میں ایک چلتی ہے، اسی طرح سے جو دوسری بحث چلتی ہے وہ قربانی کے حوالے سے چلتی ہے، اور وہ بحث یہ ہوتی ہے کہ ذبیحہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے. تو یہودیوں نے چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے میں چونکہ یہودی جو ہے اسحاق علیہ السلام کے اولاد تھے تو ان کے ہاں تو تحریف اپنی کتابوں میں رد و بدل کرنا یہ تو ان لوگوں کا کام تھا. اور جس کو اب قرآن پاک نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف نے یہ بتایا کہ یہ یہود کے علماء یہی کام کرتے تھے, اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس چیز سے منع آیا کہ دیکھو تم ان کی طرح آیتوں کو بیچنا مت اور ان کی طرح یہ کام نہ کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لہذا یہودیوں نے چونکہ وہ ان کے جد امجد تھے اسحاق علیہ السلام, تو وہ یہ کہتے تھے کہ قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اسحاق علیہ السلام کی تھی. اور قرآن پاک میں جہاں واقعے کا ذکر ہے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اس قربانی کے واقعے کے بعد وبشرناہ, اور ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے, قرآن پاک کے اسلوب سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام نہیں اسماعیل علیہ السلام تھے. اور پھر روایتوں میں یہ بات واضح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام تو 14 برس کی عمر 14 برس کے فاصلے سے پیدا ہوئے, یہ خود ان کی روایتوں میں ہے. لہذا یہودیوں کی یہ جو سازش ہے اس سازش کے اندر یہ کیا کرتے ہیں, ان کی روایتوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا یہ اسحاق علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. اور ہمارے نام نہاد مفسرین حضرات اور یہ دینی اسکالر, مفسرین نام نہاد اور دینی اسکالر, یہ دینی بحث کے نام پر اور دین کے نام پر اس طرح کی فضول ابحاث کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اچھے بھلے وہ لوگ جن کے عقیدے میں کوئی تزلزل نہیں ہوتا تو ان کی ابحاث سننے سے ان کے اندر بھی شک پیدا ہو جاتا ہے. لہذا یہ وہ چیز ہے میرے دوستوں جس کی وجہ سے کوئی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ایک بات ہے کہ ذبیحہ ابراہیم علیہ السلام, ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام, اس سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا نا. لہذا اصل جو مسئلہ, اصل بات جو شریعت نے سمجھانی ہے وہ بات, لہذا اسماعیل علیہ السلام نہ اسحاق علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کیا کہ جو بیٹا اللہ تعالی نے عطا فرمایا کس بیٹے کو, اس کا نام نہیں لکھا. کیوں پتا یہ چلا کہ اصل جو مقصود بتانا تھا کہ دیکھو بیٹے کا بیٹے کی باپ کی امتحان دیکھو, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار, اور بیٹے کی فرما برداری اور اطاعت دیکھو کہ وہ قربان ہونے کو تیار ہے. لہذا اصل جو ہے وہ شریعت نے ایک اصول رکھا کہ اصل کو اپنا ہدف بنایا اور غیر ضروری چیزوں پر جو ہے اس کو وقت ضائع کرنا اور غیر ضروری چیزوں پر ابحاث کرنے کو ہمارے اکابرین نے منع کیا کہ اس سے جو ہے وہ شریعت کا جو اصل ہے انسان اصل سے ہٹ جاتا ہے. لہذا ان چیزوں میں صرف اپنا بحث ضائع کر کے, اور پھر یہودیوں کی وہ روایات کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, کیونکہ یہودی یہی کام کرتے تھے کہ روایت پیش پر کر کے مسلمانوں کو جو ہے شکوک میں ڈالتے تھے, یہ ان کا کام تھا. تو اسی طریقے سے میرے دوستو جو لوگ ان روایات سے مرعوب ہیں تو اسی وہ پھر مرعوب ہو کر اسی بحث میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ فلاں تھے یا فلاں تھے. لہذا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام کو بنایا گیا تھا یا اسحاق علیہ السلام کو. یہ سر بہرحال ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء ہمارے اسلاف کا اس پر ہے کہ ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام تھے, لیکن اگر مان لو وہ نہیں بھی تھے تو اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا کہ شریعت کی فرما برداری کے اندر ہم ایسے اللہ تعالیٰ میں محبت دے کہ اب اس اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر سے ہم بڑی سے بڑی قربانی سے گریز نہ کریں اور اللہ کی تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے ہر چیز کو اپنے قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. یہ اصل اس کا جو مقصد ہے. لہذا یہ بات اس لیے ضمناً بھی عرض کر دی کہ اس بحث میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کہ کوئی کچھ کہتا رہے, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اور عموماً بحث کے چکر میں پڑتے تو عمل چھوٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں کا ایک عجیب مزاج ہے, جیسے جلسوں کے چکر میں اور ابحاث کے چکر میں بحثیں تو لمبی لمبی ہے اور آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف فرمایا کہ دیکھو دین سیکھنے سے پہلے دیکھ لو کہ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو اس بندے کا کیا حال ہے, اس نے کس سے دین سیکھا. لہذا ہوتا یہ کہ کتابیں پڑھ کر یا امریکہ سے قرآن پاک کی ڈگری لا کر, یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کی یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی چند صورتوں کی پر ریسرچ کر کے اور اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی, اب پوری دنیا میں دین سکھاتے پھر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, چند صورتوں کی سب پورا قرآن مجید بھی نہیں چند صورتوں کی. اب وہ ریسرچ کر لی یا ڈگری لے لی کس سے؟ یہود و نصارہ سے. اور پھر اس کے بعد اب نتیجہ کیا ہے کہ جی اسکالر اور جو ہے وہ ریڈیو پر بھی پروگرام, فلاں فلاں ہوٹلوں کے اندر بھی پروگرام. اب آپ دین میں جس کو چاہے وہ کینچی چلائی اور کینچی چلانا شروع کر دی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو منع فرمایا. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ ایک بات اور یہ بھی ذکر کی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اس قربانی کا نتیجہ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ قربانی نہیں بلکہ عرب کے اندر بدستور یہ زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ وہ حج کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے تھے, اور اس مینڈے کے جو سینگ تھے وہ سینگ بھی کعبہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے. لہٰذا حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب وہ کعبہ شریف میں آتش زدگی ہوئی تھی, آگ لگی تھی, اس کے نتیجے میں وہ سینگ بھی جل گئے تھے. اور حضرت عامر شعبی تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ سینگ میں نے خود دیکھے تھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے ایک بات فرمائی, ومن ذریتی ما محسن وظالم لنفسه مبین. ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو صریح اپنا نقصان کر رہے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے یہودیوں کے زعم باطل کی تردید کی گئی کہ ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا ہی انسان کی فضیلت اور نجات کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ, کہ ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا انسان کی فضیلت اور نجات کے لیے کافی ہے. اور یہ سمجھنا کہ میرا باپ عالم ہے, اگر باپ عالم ہو تو بیٹا خود بخود عالم نہیں بن سکتا, اگر باپ پائلٹ ہو تو بیٹا خود بخود پائلٹ نہیں بن سکتا, محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر باپ سنار ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ خود بخود سنار نہیں بن جائے گا, اگر باپ ولی اللہ ہو تو بیٹا خود بخود ولی اللہ نہیں بنے گا, اس کو محنت کرنی پڑے گی. لہذا اس سے ایک سبق یہ بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے ظالم بھی ہیں, محسن بھی ہے, مخلص بھی ہیں, غیر مخلص بھی ہے, گناہگار بھی ہے, فرما بردار بھی ہے. لہذا صرف نبی کی اولاد ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, صرف ولی کی اولاد ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, صرف عالم کی اولاد ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس سے یہ پتا چلا کہ عمل کی ضرورت ہے. صرف اولاد کے صاحبزادہ بن جانا اور اپنے باپ کے اس پر وہ کرنا ہے کہ ہم ان کی اولاد اب جو چاہیں گے کرتے پھریں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ پائلٹ کے بیٹے کو پائلٹ بننا زیادہ آسان ہوگا, کیوں؟ محنت کرے گا تو اس کو گر کی باتیں جلدی پتا چلے گی. سنار کے بیٹے کو سنار بننا زیادہ آسان ہے, عالم کے بیٹے کو عالم بننا یہ زیادہ آسان ہے, کیوں؟ اس کے باپ اس کو گر کی باتیں بتائے گا, یہ بے شک ضرور ہے, لیکن اگر وہ محنت نہ کرے گا تو اس محنت کے نتیجے میں وہ محروم رہے گا. اس لیے اس آیت نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کسی نیک انسان سے نسبی تعلق, نسب کا تعلق, خاندانی تعلق نجات کے لیے کافی نہیں, بلکہ اس کا اصل مدار انسان کے اپنے عقائد اور اعمال پر ہے. سبحان اللہ, کہ اس کا اصل مدار انسان کے اپنے عقائد اور اعمال پر ہے. لہٰذا کتنے ایسے گمراہ لوگ ہیں جو ہمارے کراچی کے اندر بھی ہیں, جو کہ دین کے اندر وہی باتیں جیسے ذکر کیا, اور وہ دین کے اندر اپنی طرف سے تفاسیر اور اپنے اپنے پیش کرتے رہتے ہیں, اور عجیب بات یہ ان کے ساتھ علماء بھی ہوتے ہیں, اور ایسے علماء ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ہی مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے, دار العلوم سے, فاروقیہ سے, نیو ٹاؤن سے, لیکن وہ باطل لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. اس لیے صرف نسبی تعلق یا اس مدرسے میں پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ بعض لوگ تو پڑھتے ہی اسی لیے تاکہ پتہ ہی چلے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی بعض لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہی اس لیے کہ تاکہ ہم روب ڈال سکے اور پتہ چلے کہ جی ہم یہ, یا پتہ چلے کہ یہ کیا دلائل دیتے ہیں تو ان دلائل کو لے کر ان کے کاٹ کی ہم وہ کریں, یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کے لیے اصل چیز کیا ہے, انسان کے اپنے عقائد اور اس کا مدار کس چیز پر ہے, اعمال پر ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا واقعہ وہ بت شکنی کا ہے, اور وہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ پھر جس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا, تو وہ بھی ایک واقعہ ہے, پھر اس کو بھی عرض کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے زمانہ چل رہا ہے. چلو تھوڑے تھوڑے واقعات کو